الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم کا پہلا عشرہ جو اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں رکھتا ہے, تاریخ اسلام کے اعتبار سے بھی یہ عشرہ محرم الحرام بڑی اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ 10 محرم الحرام سن 60 ہجری میں نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول لخت جگر علی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی. یہ تاریخ اسلام کا بڑا دردناک موقع تھا کہ ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے ہوئے کل 60 برس گزرے تھے کہ اسلام ہی کے نام لیواؤں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اور نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور آپ کے 72 ساتھیوں کو کم و بیش انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ آغاز اسلام سے ہی عداوت اسلام کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا. کافر, مشرک, عیسائی, یہودی, مجوسی سب اسلام کے دشمن تھے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کے علاوہ کوئی کتنا ہی اخلاص دکھائے, کتنی محبت دکھائے, وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. اگر وہ ہمارا ہوتا تو سب سے پہلے وہ ہمارے تمہارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا. جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آپ شب روز بھی اور گزشتہ دنوں اور گزشتہ سالوں اور صدیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مذہب کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ظلم اور ستم ڈھائے بھی اور ظلم و ستم کی اسکیمیں بنائیں اور ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے. اس سے بھی پہلے جب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا تو جب سے ہی غیر مسلم دنیا اسی کوشش میں مصروف رہی کہ کوئی بھی اسلامی اسٹیٹ قائم نہ ہو سکے, اسلام کے لیے کوئی مرکزی جگہ قائم نہ ہو سکے, اور جو مرکز ہے مدینہ طیبہ, مدینہ طیبہ میں بھی اور مدینہ کے قرب جوار میں بھی مسلمانوں کو انتشار کا شکار رکھا جائے تاکہ کسی بھی طرح سے مسلمان کامیاب نہ ہو سکیں. لیکن الحمدللہ علیہ ثانی ہی ابتدائے اسلام سے مخلصین اسلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس شجر اسلام کی آب جاری انہوں نے اپنے خون سے کی, اور خون دینے والوں میں میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف مریدین و معتقدین ہی نہیں بلکہ حضور کی اپنی اولاد بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کے اپنے اہل بیت بھی تھے, اور اہل بیت میں سب سے پہلی قربانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے میدان احد میں دی. یہ خانوادہ رسالت اور خاندان نبوت کے فرد نے پہلی قربانی پیش کی میدان احد میں, اور پھر یہ سلسلہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کی طرف سے چلتا رہا کہ جب بھی اسلام کو قربانی کی ضرورت پڑی صحابہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور اہل بیت اطہار نے بھی اس میں حصہ لیا. آج اسلام جس کیفیت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو زندہ کر دیا اور اسلام کے دشمنوں کو شکست فاش دی. اسی طرح یہ سلسلہ چلا, پہلے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب آپ کو مسجد نبوی شریف کی محراب میں ابو لولو فیروز مجوسی غلام نے حملہ کیا فجر کی نماز میں اور اس میں آپ کو شہید کیا تو خلفاء راشدین کی شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اسلام کی خلافت کے یہ اسی وقت سے دشمن رہے کہ جب تک خلافت اسلام باقی ہے مسلمانوں کی ایک مرکزیت قائم ہے, اور مسلمانوں کا خلیفہ جو امیر المومنین بھی ہیں اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں, جب تک یہ مخلص رہیں گے اس وقت تک اسلام کو ترقی ہوتی رہے گی. اسی لیے انہوں نے اسلام کے سب سے زرین دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب اسلامی اسٹیٹ بہترین طور پر قائم ہو گئی, سارے معاملات کر دیے گئے, اور یہ سلسلہ بھی جاری تھا کہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی, پھر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا, پھر حضرت علی خیبر شکن کو شہید کیا گیا, پھر حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا, اور پھر حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا. یہ وہ نفوس قدسیہ تھے कि जो तने तनहा अगर अकेले भी होते तो इस्लाम के लिए हर तरह से तरक्की ही तरक्की थी, लिहाजा दुश्मनान इस्लाम की नज़रों में ये खटकते रहे और मुसलसल ये सिलसिला जारी व सारी रहा। यहाँ तक के सन 60 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंतहाई बेदर्दी के साथ उनके साथियों के साथ मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। अज़ीज़ाने गिरामी, हम मुसलमान होकर इस बात को जहन में रखें कि ये सब क्या होता रहा है। वाक़यात करबला तो हम सुनते हैं, वाक़यात करबला हम बयान करते हैं, लेकिन हम उन साजिशों को भी समझें जो इब्तदाए इस्लाम से अब तक मुसलमानों के खिलाफ जारी और सारी हैं। और हर ऐसा शख्स जो इस्लाम से मोहब्बत करता है या इस्लाम के लिए मुखलिस है उसको सफ़े हस्ती से हटा दिया जाता है, उसको शहीद कर दिया जाता है। और यह सिलसिला मुख्तलिफ अदवार में जारी और सारी रहा। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम के दौरे खिलाफत में जब बड़ी साजिशें हुई और शोरिशें उठी और हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत का दावा करके हजरत अली की खिलाफत का इनकार किया जाने लगा और बहुत सारे मामलात जिनकी तय में जाना हमारा कोई मौजू नहीं, फकत उनका मकसद ये था कि मुसलमान इंतशार का शिकार हो जाएं। और उसी दौर में इस्लाम के अंदर ये दो फिरके वजूद में आए, एक रावजियत और एक खारजियत। ये दोनों ऐसे नासूर हैं जो आज भी आलम इस्लाम के लिए बड़ा नुकसान का बाइस बनते हैं। आप कहीं भी जाकर देखें, कोई भी दहशतगर्दी देखें, मुसलमानों का कत्लेआम कहीं भी देखें, उनमें या तो रावजियत शामिल होगी या खारजियत शामिल होगी। ये दोनों इस्लाम के दुश्मन हैं और इनको पहचानने का आसान तरीका ये है कि ये नस्बत रसूल की मोहब्बत का तो दावा करते हैं लेकिन नस्बत रसूल की मोहब्बत का हक अदा नहीं करते। नस्बत से ताल्लुक और नस्बत से मोहब्बत का तो मतलब ये है कि जो जो चीज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखती है हमें उससे मोहब्बत रखनी है, ये हमारे ईमान का तकाजा है। अब अगर हुजूर का बाल मुबारक भी है तो हमें उससे भी मोहब्बत करनी है और अगर हुजूर की आल मुबारक है तो हमें उससे भी मोहब्बत करनी है और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं तो हमें उनसे भी मोहब्बत करनी है। और अगर आप ये देखें, इनको पहचानने का आसान तरीका ये है या किसी भी मुसलमान को पहचानने का तरीका यह है कि किसी भी नस्बत के अंदर अगर कोई शख्स कमी कर रहा है तो समझ लो कि वो गैर मुस्लिमों का एजेंट है। अगर वो अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार तो है लेकिन सहाबा का दुश्मन है तब भी वो सही मुसलमान नहीं, और अगर कोई सहाबा से मोहब्बत का दावेदार है अहले बैत का दुश्मन है जब भी वो सही मुसलमान नहीं, इसलिए कि मुसलमान तो वो है जिसके ईमान की जान ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर से निस्बत रखने वाला कोई भी शख्स, खा उसका ताल्लुक हुजूर के घराने से हो या हुजूर के सहाबा से हो, मुसलमान इस बात पर का पाबंद है कि उसे उनसे मोहब्बत करनी है। बस इस कसौटी पर आप मुसलमान को परखते रहिए। लेकिन ये दोनों जो फिरके बने हजरत उस्मान गनी की शहादत पर, तो इन दोनों ने नामूस रिसालत का पास नहीं किया, मदीनतुन नबी का लिहाज नहीं किया, शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज नहीं किया और शहर मदीना के अंदर इन्होंने इंतहाई साजिशें की। और अफसोस की बात यह है कि हजरत अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम जो अहले बैत अथार में से हुजूर के दामाद, उनकी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया गया। اور مجبوراً وہ مدینہ طیبہ جو میرے آقا جانِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا شہر, حضرت علی کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی اور کوفے کو دارالخلافہ بنانا پڑا. یہ ایک بڑا عجیب وقت تھا کہ مدینہ طیبہ کو دارالخلافہ سے تبدیل کر کے کوفے کو دارالخلافہ بنایا گیا, لیکن وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا گیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو کوفے کی جامع مسجد میں شہید کر دیا گیا. اور پھر حضرت امام حسن جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو 6 مہینے آپ اس منصب پر فائز رہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسا انقلابی قدم اٹھایا کہ جس کی مثال کسی بھی گھرانے میں کسی بھی شعبے کے اندر نہیں ملتی, کہ اتنے بڑے منصب کے لائق ہو کر اور اس پر فائق ہو کر اس منصب سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. اور اس وقت انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے مسلمانوں کے اندر جو انتشار کی شدت تھی اور مسلمانوں کے دو گروہ میں آپس میں جو جنگیں ہو چکی تھیں, آپ نے اس کا فیصلہ اس صلح پر کر کے مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک جماعت کر دیا. یہ بات بہت بڑا انقلابی قدم تھا اور یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں تھی. اس کی بشارت میرے آقا جانِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی ظاہری حیات میں دے دی تھی کہ جب حضرت امام حسن ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, بچپن کا وقت کھیلتے ہوئے آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کیا, ان محبت کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ ہذا ابنی سید, میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا. لوگ کہتے ہیں حضور کو پتا نہیں تھا, سرکار تو ایک ایک بات کی خبر دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا جو سید ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت امام حسن نے ان سب کے سازشوں کو ختم کر دیا جو ان کے چاروں طرف محبان اہل بیت کا دعوے دار تھے اور محبان اہل بیت کا دم بھرتے تھے اور حضرت علی پر اپنی جان چھڑکتے تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, مجھے مسلمانوں کا اتحاد مقصود ہے, میں نہیں چاہتا کہ مسلمان منتشر ہوں, اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا تھا, یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے گھر میں گھر سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا, اسلام تو ان کے گھر سے نکلا تھا, ان سے زیادہ اسلام سے مخلص اور کون ہو سکتا تھا. آپ نے جب یہ فرما کر ان کی سازشوں کو ختم کیا تو کتنے لوگوں نے حضرت امام حسن کو چھوڑ دیا, وہ عقیدتیں وہ محبتیں وہ سب ایک طرف ہو گئیں, لوگوں نے ان کو سلام تک کرنا چھوڑ دیا. مجھے بتاؤ یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسے نسبت رسول کی محبت تھی کہ صرف اسی فیصلے پر انہوں نے حضرت امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیا. اور صرف جب ہی نہیں چھوڑا, آج تک وہ طبقہ جو اہل بیت کی محبت کا دعوے دار ہے, آپ اس کے منہ سے یا حسین تو سنیں گے یا حسن نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا کی جلن ہے اور حسد ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کیوں کرائی. حضرت امام حسن وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے, وہ اس بات کے حریص نہیں تھے کہ لوگ مجھے بادشاہ تسلیم کریں, لوگ مجھے جناب خلیفہ تسلیم کریں, انہیں ان کے گھر کی بادشاہت تھی. ان کے نانا انبیاء علیہ السلام کے سردار, ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار, ان کے والد جنتی مردوں کے سردار اور وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار. یہ چند روزہ عمارت سے وہ کیا حاصل کرتے؟ 6 مہینے مسند خلافت پر متمکن رہے, اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ چاروں طرف چاپلوسوں کا ایک طبقہ ہے جو ادھر والوں کو بھی اکسا رہا ہے, ادھر والوں کو بھی اکسا رہا ہے, آپ نے انقلابی قدم اٹھایا اور فرمایا کہ میں ان سے صلح کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور مسلمانوں کی وہ جنگیں، وہ اختلافات، وہ لڑائیاں، وہ ایک دم ختم ہو گئیں. لیکن اس معاملے کے اندر بھی ان کو ان سازشیوں نے حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا. اب رہ گئے تھے خانوادہ نبوت کے سب سے عظیم فرزند، عمر کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، پورے خاندان میں جو سب سے پیارے، سب سے بلند، سب سے بلند مرتبے والے، وہ صرف حضرت امام حسین رہ گئے تھے، جو براہ راست ایک واسطے سے نسبی لحاظ سے میرے رسول کے بیٹے تھے، میرے رسول کی اولاد میں سے. آج آپ سادات کی عزت کرتے ہیں، آج آپ ہمیں کہتے ہیں یہ سید ہیں، یہ حضور کی آل میں سے ہیں. 40 پشتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان 40 پشتیں، اس کے بعد عزت کی جا رہی ہے کہ 40 پشتیں گزرنے کے بعد بھی نسبت رسول منقطع نہیں ہوئی، خاندان رسالت کی نسبت منقطع نہیں ہوئی. عزت محبت اسی نسبت سے کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ لیکن مجھے بتاؤ، آج 41ویں پشت والے کی جب عزت، اس کی ناموس اور اس سے محبت کی جاتی ہے، تو جو صرف ایک پشت، ایک واسطے سے رسول اللہ کی اولاد تھے، ان کا کتنا بڑا مقام تھا اور ان سے کتنی محبت کی جانی تھی. لیکن ان منافقوں نے، ان ظالموں نے حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا. ایسے ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو، جتنے سفر میں ساتھی تھے، سب کو کی بے حرمتی اور سب کو تکلیف دینا ان کا مقصد تھا. یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم ان کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کر انہی پر تو درود و سلام پیش کرتے ہیں. اس کے باوجود اسی سے اندازہ لگاؤ، محبت یہ تھی اور محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اے امام حسن، آپ جس جگہ کھڑے ہوں گے ہم اسی جگہ کھڑے ہوں گے، جہاں پر آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں گے. لیکن جیسے ہی انہوں نے صلح کا فیصلہ کیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ ارادت نہیں تھی، یہ منافقت تھی. یہ بیعت نہیں تھی، یہ منافقت تھی جو وہ لوگ خاندان رسالت کے ساتھ کر رہے تھے. اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں حضرت امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں رہنے دیا گیا. آپ مجبوراً مکہ معظمہ پہنچے، وہ شہر جسے بلد امین کہتے ہیں، وہ شہر جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں کھائی، وہ شہر جو میرے رسول کی پیدائش ولادت گاہ ہے. اس شہر میں بھی خانوادہ رسالت کا رہنا مشکل کر دیا گیا، اور آپ کو سازش کے تحت مکہ معظمہ سے پھر کوفے بلایا گیا. سارا ایک سازش تھی کہ کسی طرح سے خاندان رسالت کی اس عظیم ہستی کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہ ایک مرکز تھے اور جو بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا وہ مرکز سے جڑ جاتا. انہیں اس مرکزیت کو ختم کرنا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ یہود و نصارہ کی یہ سازش ہوتی ہے کہ کبھی بھی مسلمان کسی ایک جگہ متفق نہ ہوں. اسی لیے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنے زر خرید لوگوں کو، بددوؤں کو حکمران بنا کر چھوٹے چھوٹے علاقے دے کر ان کو بادشاہ بنا دیا. یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے انتشار کی سازش تھی، اور یہ سازشیں چل رہی ہیں، قیامت تک چلتی رہیں گی. اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ خانوادہ رسالت سے ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر اس خاندان کا کوئی شخص مرکزی مقام پر آ جائے تو امت متفق ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی سے نسبت رکھتا ہے. اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امت جب بھی بالآخر متفق ہوگی تو اس وقت قرب قیامت میں جب متفق ہوگی، اس وقت بھی آل رسول اور خانواد رسالت کے فرزند حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر متفق ہوگی. خانبادہ رسالت استحکام اور اتفاق اسلام کا نام ہے، انتشار اسلام کا نام نہیں، اس لیے کہ اس گھرانے کا ہر فرد جس وہ اسلام سے جتنا مخلص ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام عالی مقام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے. کیسا ہے یہ، کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا اسلام تھا کہ لوگ تو بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین گواہ ہے کہ اس سرزمین پر اہل بیت اطہار کے کم و بیش 72 نفوس قدسیہ کو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی محرم آتا ہے یہی دونوں فرقے اسی واقعے کو مرکز بنا کر مسلمانوں کے اندر دوسرے معاملات پیدا کرتے ہیں. ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس واقعے کے اندر غلو پیدا کیا جائے اور الٹے سیدھے واقعات کو اس واقعے کربلا میں شامل کر کے اس کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے کہ جو واقعات انسان کی عقل نہ تسلیم کرے. کہتے ہیں یہ کیا الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، اتنے جھوٹ بولو کہ دوسرے اصل حقیقت سے انکار کر دیں. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اس سازش میں مصروف ہے، وہ کہتا ہے دیکھو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو تو بڑا چڑھا کر بیان کر دیا گیا. یہ دونوں یاد رکھو، یہ یہودیوں کے پالتو ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے ہیں. ان دونوں سے ہمیشہ بچو اور اپنے آپ کو اہل سنت رکھو اور رسول اللہ کے خانوادے سے کے دامن سے وابستہ رہو. اگر اس خانوادے سے وابستہ رہو گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی، کبھی بھی منتشر نہیں ہو سکو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. قیامت تک قرآن کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا اور قیامت تک کوئی اہل بیت کو بھی ختم نہیں کر سکتا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے تا قیام قیامت. قرآن بھی باقی رہے گا اور خاندان رسالت بھی باقی رہے گا. جب آپ کے سامنے یہ دونوں فرقے اپنی اپنی بکواسیں کریں اور ایک جھوٹ بول کر اس واقعے کی اہمیت کو ختم کرنا چاہیں، دوسرا اس جھوٹ کو بیس بنا کر حقیقت کا انکار کرنے لگے، تو صرف ایک سوال کرنا جو میں اکثر اپنی گفتگو میں کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اگر تم ذرا بھی ایمان رکھتے ہو، اگر تم دل میں ایمان رکھتے ہو، خواہ تم صحابہ سے محبت رکھتے ہو، خاتم اہل بیت سے محبت رکھتے ہو، ذرہ برابر بھی اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو اپنے ایمان سے بتاؤ کہ جس وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، جس وقت ان کو شہید کیا گیا، بتاؤ اس وقت روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی تھا؟ اس روئے زمین پر پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا. ان کو وہ مقام حاصل تھا جو اس وقت روئے زمین پر کسی کو حاصل نہیں تھا. آج آپ دنیا کا جائزہ لیں، کوئی تقوی میں بلند ہے، کوئی علم میں بلند ہے، کوئی طہارت میں بلند ہے، کوئی جناب اپنی فقہ کی بلندی پر چل رہا ہے، کوئی بہترین مفسر ہے، کوئی بہترین محدث ہے، کوئی بہترین عبادت گزار ہے، کوئی صوفی ہے تو کوئی عالم ہے، کوئی کسی نسبت سے کسی کی وجہ سے کوئی مقام رکھتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس میں کوئی بیلنس یا کوئی معیار نہیں کہہ سکتا کہ فلاں زیادہ افضل ہے اور فلاں نہیں. نہ جانے کون کتنا بلند ہو، اللہ رب العزت کی نگاہ قدرت میں کتنا کون بلند ہو، لیکن مجھے بتاؤ سن 60 ہجری کے محرم الحرام کی 10 تاریخ تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت رکھنے والا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا. پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی کہے کہ صحابہ موجود تھے, صحابہ اس وقت زندہ تھے, تو حضرت امام حسین کے پاس صحابیت کی نسبت بھی تھی, وہ بیک وقت صحابی رسول بھی تھے اور بیک وقت آل رسول بھی تھے. اس وقت روئے زمین پر حضور کے صحابہ موجود تھے جن کے قدم ناز تک کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا, لیکن حضرت امام حسین کا وہ مقام تھا کہ وہ آل رسول بھی اور صحابی رسول بھی, اس نسبت میں کوئی اور ان کے برابر نہیں تھا. اور دیگر خانباد رسالت کے جو افراد تھے وہ بے شک تھے موجود, لیکن عمر کے لحاظ سے, تقوی و طہارت کے لحاظ سے, رسول اللہ کی بشارتوں کے لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں تھا. بتاؤ کس جرم میں ان کو شہید کیا گیا؟ یہ بات, یہ سوال ہے. صرف ان لوگوں سے یہ پوچھا کرو کہ تم اس واقعے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, ذرا اتنا بتاؤ کہ ان کو جو شہید کیا گیا یہ تو مانو کہ ہاں امت نے یہ بہت بڑا نقصان کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کو اور ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اسلام کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے. نہ ہمیں ان کے گروہ میں بیٹھنا ہے نہ اس گروہ میں بیٹھنا ہے, ہمیں اہل سنت رہنا ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ اہل سنت رہیں گے. اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں, اور یہ محبت حضور کی غلامی سے حاصل ہوتی ہے. قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, مسلسل یہ وقت گزر رہا ہے, ہر دور میں ہر موقع پر سازشی عناصر آ رہے ہیں, لیکن اسلام کے یہ دشمن انہی دونوں لباسوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر غیر مسلموں کے آلہ کار بن کے یہ کام کر رہے ہیں. ان دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور ان سے چوکنا رہو کہ وہ کب, کس وقت, کس طرح کی سازشیں کر سکتے ہیں. اپنے ایمان کو ہمیں اس دنیا سے ساتھ لے کر جانا ہے. یہ رسول اللہ کا دین ہے, حضور کی محبت ہے, اور اس محبت کو ہمیں اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے. اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے. اگر یہاں صحابہ کی سے غداری کرو گے جب بھی حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, اور اگر حضور کے گھرانے سے نفرت کرو گے یا ان کی ذات میں کوئی اعتراض کرو گے جب بھی تم حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, ہمیشہ اپنا مطمئن نظر یہ رکھو کہ کل رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے, کل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہ عظیم ہستی جو قبر میں بھی ہمارے کام آئیں, جن کی پہچان پر ہمیں عذاب و ثواب اور سزا اور جزا کا فیصلہ جن کی پہچان پر ہوگا قبر کے اندر, اور کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کس منہ سے حوض کوثر کا پانی مانگو گے, کس منہ سے پل صراط پہ سے گزرو گے کہ یا رسول اللہ ہمیں گزروا دیجیے. اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور الحمدللہ علی ثانی, ہم خوش قسمت ہیں, ہمیں اس پر ناز ہے کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت میں پیدا کیا, بزرگان دین کے دامن سے وابستہ کیا. انشاءاللہ یہ نسبتیں, یہ وابستگی یہاں بھی ہمارے کام آئے گی اور وہاں بھی ہمارے کام آئے گی. اس نسبت کو قائم رکھنا, جب تک یہ نسبت موجود ہے کوئی ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. میدان کربلا میں نمازیں پڑھنے والے دونوں تھے, یہاں بھی اذان ہو رہی تھی اور یزیدی لشکر میں بھی اذان ہو رہی تھی, نماز یہاں بھی ہو رہی تھی, نماز وہاں بھی ہو رہی تھی. ایک طرف جناب نماز پڑھی جا رہی ہے, دوسری طرف انہی کے شہزادوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ کیسی نماز تھی؟ ایسی نمازیں ان کے منہ پر مار دی گئیں. اور حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا, انہوں نے اپنی جماعت کرائی اور امت کو یہ مزاج دیا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی حضور سے محبت رکھنے والا ہے اس کے پیچھے نماز ادا کرو, اگر وہ دل میں بغض رکھتا ہے لاکھ نمازیں پڑھتا رہے, لاکھ تبلیغ کرتا رہے, لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑھنا, اس لیے کہ کل بھی کل کسی حسینی نے یزیدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، انشاءاللہ آج بھی ہم کسی یزیدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. نماز پڑھنی ہے، نماز کو پڑھو بھی اور نماز کو بچاؤ بھی، اور اس میں اسی کے پیچھے نماز پڑھو جو اہل بیت اور صحابہ سے محبت رکھنے والا. عزیزان گرامی، ہمارا مقصد کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے، بتانا ہے کہ راستہ یہ ہے. ہر راستے پر ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. کسی نہ کسی بڑے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جس کا دامن، جس کا ہاتھ نسبت بہ نسبت بارگاہ رسالت تک پہنچتا ہو، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور بارگاہ رسالت تک رسائی حاصل کرو. بس یہی سب کچھ ہے، اور اسی کے اندر اسلام ہے اور اسی میں ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر قائم و دائم رکھے، ہمیں بھی، اور یہ باتیں اپنے گھروں میں، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ کس طرح سے بچنا ہے اور کس طرح سے ہمیں کن کے راستے پہ چلنا ہے. دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، اشارتاً کنایتاً کسی بھی اہل بیت اطہار یا کسی صحابی رسول کی شان میں کوئی بے ادبی یا گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ سب رسول اللہ کے پیارے درباری ہیں، یہ رسول اللہ کے پیارے ہیں، ان کے لیے حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، حضور علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں، ان کو جنت میں، دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. آج ہم کتنی عبادت کر لیں، کچھ کر لیں، پتہ نہیں کہاں جائیں گے، ہے نا، کہ یہ اتنی نمازیں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائیں، اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے، گناہ بھی ہو رہے ہیں. وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کو حضور نے نام لے لے کے فرمایا یہ جنتی ہیں، میرے یہ صحابی جنتی، میرے یہ صحابی عشرہ مبشرہ جنتی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان غنی، سب کے نام لے کر، ان سب کے تو صرف نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور ان کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کوئی معمولی بات ہے؟ خالی جنتی کہہ دینا سرکار کے لیے کتنے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہو سکتی ہے؟ اس صحابی رسول کے لیے کتنا اعزاز تھا. ویسے تو سرکار اگر ان کا نام نہ بھی لیتے تو خالی دیدار مصطفیٰ پر زندگی اور دیدار مصطفیٰ پر موت ہی صحابیت کا مقام، اور وہ جنتی ہونے کے لیے کافی، لیکن سرکار نے اپنی زبان سے نام لیا تو ان کے جنتی ہونے پر اور تصدیق ہو گئی. لیکن ان لوگوں کے لیے فرمایا یہ تو میرے اپنے گھرانے کی، یہ تو میرے اپنے بچے ہیں، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں، اور اس گھرانے کے افراد قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی محبت رسول اور نسبت رسول پر ہمیں زندگی، اور اسی پہ موت عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو، یا میرے نفس کا شائبہ ہو، اے الہ العالمین ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے پیارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور و مقبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.